رجعت پسندانہ نظریے سے متاثر متعدد سابق جرمن فوجیوں کی عراق میں موجودگی، دی اسپیگل، جرمنی۔
جرمنی نے گزشتہ اتوار کو ان اسلحہ جات کی ایک فہرست جاری کی جو وہ شمالی عراق کے کردستان علاقے کو بھیجنے والا ہے۔ ممکن ہے کہ ان میں کچھ ہتھیار سابق جرمن فوجیوں کے خلاف بھی استعمال کیے جائیں، کیونکہ اطلاعات کے مطابق تقریباً 20 سابق فوجی اس علاقے میں جا کر انتہا پسندوں سے جڑ گئے ہیں۔ جرمنی کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عسکریت پسندوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے شمالی عراق کے کردوں کو اسلحہ فراہم کرے گی، لیکن اس عمل کے لیے کوئی قانونی راستہ تلاش کر پانا آسان نہیں ہوگا۔ برلین کے سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ تقریباً 20 سابق فوجی شام اور عراق گئے ہیں، جن کا بنیادی مقصد انتہا پسند تنظیموں میں شمولیت ہے۔ یہ فوجی ان 400 جرمنوں سے جا کر ملحق ہوئے ہیں جو پہلے ہی سے انتہا پسند تنظیموں میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان میں بیشتر کے پاس فوجی ٹریننگ نہیں ہے، لیکن 20 سابق فوجیوں کا ان سے ملحق ہونا اہم واقعہ ہے۔
جرمن ملٹری انٹیلیجنس سروس ایم اے ڈی کا کہنا ہے کہ اسلامی انتہا پسندی جرمن فوج کے اندر ایک بحران کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں ایک جرمن سرجنٹ کو بحرانی علاقے کے سفر سے روکا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی کی مقامی انٹیلیجنس ایجنسی بی ایف وی کے سربراہ ہانس جارج ماسن نے بھی جرمنی سے شام اور عراق کی جانب عسکریت پسندوں کی لہر پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی اسٹیٹ کی بربریت کی وجہ سے بہت سے جرمن نوجوان اس گروہ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ یہ تنظیم النصرہ فرنٹ اور القاعدہ سے بھی زیادہ پرکشش بن گئی ہے۔ جو چیز اس تنظیم کے پرکشش ہونے کا باعث بنی ہے وہ اس کی حد درجہ سنگدلی اور بے رحمی ہے، وہی سنگدلی جس کی وجہ سے جرمنی نے جنگ کے علاقے میں اپنے ہتھیار نہ بھیجنے کی عشروں سے چلی آ رہی پالیسی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جرمنی سے بھیجے جانے والے یہ ہتھیار کتنی درستگی کے ساتھ کردوں تک پہنچیں گے یہ مسئلہ ابھی واضح نہیں ہے۔ جرمنی کے قانون کے مطابق ہتھیاروں کی برآمدات کے لیے جرمن وزیر اقتصادیات کی موافقت ضروری ہے، جو اسی صورت میں موافقت کرتا ہے جب ہتھیار حاصل کرنے والے ملک کی حکومت تحریری طور پر اپنی ضرورت کا اظہار کرے۔ بغداد میں ابھی نئی حکومت نے اقتدار نہیں سنبھالا ہے۔
جرمن وزیر خارجہ فرینک والٹر اسٹین مائر اور وزیر دفاع ارسولا وون ڈر لین نے کردوں کو بھیجے جانے والے ہتھیاروں کی فہرست جاری کی۔ وزیر خارجہ اسٹین مائر نے کہا کہ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ ان ہتھیاروں کے کرد علاقے کو الگ ریاست تشکیل دینے کی لڑائی میں بھی استعمال کیے جانے کا اندیشہ تھا، لہٰذا اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان ہتھیاروں کو بعد میں دیگر مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر الگ کرد ریاست تشکیل پا گئی تو عراق کے دیگر علاقوں میں تنازع بڑھے گا اور نئی سرحدوں اور نئے علاقوں کے لیے ٹکراؤ شروع ہو جائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کی ڈاموودی کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ الوطن امریکہ۔
اسرائیلی صحافی اور فلم ساز سیمہا جیکب ویچی نے ٹائمز آف اسرائیل میں شائع ہونے والے اپنے مقالے میں خبردار کیا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان حالیہ جنگ کے آخری مرحلے سے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے جو حزب اللہ کے اہم رہنما احمد برکات نے جنگ ختم ہو جانے کے بعد کہی، کے علاقے میں صہیونی حکومت کے زوال کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے جنگ کے اس آخری مرحلے میں اپنی فتح کا جو اعلان کیا ہے وہ غلط ہے۔ اگر ہم گھروں اور عمارتوں کی مسماری کی بات کریں تو بے شک اسرائیل کو فتح ملی ہے، لیکن اگر ہم اسٹریٹیجی کے زاویے سے دیکھیں تو ہمیں اسرائیل کے موقف میں عسکری اور سفارتی سطح پر انتشار نظر آتا ہے۔ انتفاضہ تحریک کے بعد اسرائیل کے دشمنوں کو اس حقیقت کا علم ہو گیا ہے کہ صرف خود پش حملوں سے یہودی حکومت کے خاتمے کا ہدف پورا نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہوں نے تین پہلوؤں پر استوار اسٹریٹیجی پر کام شروع کر دیا۔ نچلے درجے پر اسرائیل کے ساتھ تصادم کو طول دینا، جدید ہتھیاروں کی پیداوار اور اسرائیل کو تنہا کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کے میدان میں وسیع یلغار اور حالیہ جنگ میں ان تینوں محاذوں پر اسرائیل کے مخالفین کو کامیابی ملی۔
اسرائیل کو حماس کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا اور حزب اللہ نے بھی کارروائی کی، جبکہ شام کی حکومت نے مقبوضہ فلسطین سے ملنے والی حدود پر حملے کیے۔ اقتصادی لحاظ سے دیکھا جائے تو غزہ سے فائر کیے جانے والے چند ہزار میزائلوں اور مارٹر گولوں نے اسرائیل کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا۔ کچھ دن کے لیے بن گورین ایئرپورٹ بھی بند کر دیا گیا اور اسرائیل تقریباً ساری دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ اسرائیل کی حالیہ شکست میں تشہیراتی حملوں کا بڑا اہم کردار رہا، اور اسرائیل کی نابودی میں بھی جس کے امکانات بڑھ گئے ہیں اس کا اہم رول ہوگا۔ جن لوگوں نے یہودی حکومت کو تنہا کرنے کے لیے تشہیراتی جنگ شروع کی، انہوں نے بڑے پیمانے پر پیسہ خرچ کیا اور توقع سے زیادہ کامیابی حاصل کی۔ جس وقت جنوبی افریقہ میں بدترین نسل پرستی پھیلی ہوئی تھی، اس وقت بھی کسی نے جنوبی افریقہ اور وہاں کی حکومت کی نابودی کی بات نہیں کی۔ سب نے نظام حکومت تبدیل کر دیے جانے کا مطالبہ کیا، لیکن اسرائیل کے سلسلے میں صورتحال مختلف ہے۔ دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں طلبہ اور اساتذہ کے منہ سے یہ بات سنائی دیتی ہے کہ یہودی حکومت کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔
اسرائیلی صحافی کے مطابق آج دنیا بھر میں دائیں بازو اور بائیں بازو کے افراد سب ایک ساتھ مظاہرے کرتے ہیں اور اسرائیل مردہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ آج دنیا کا بیشتر حصہ یہودی حکومت کا مخالف ہو چکا ہے، جبکہ یمن سے لے کر افغانستان تک اور یونان سے لے کر پولینڈ تک یہودی معاشرہ ختم ہو گیا ہے اور اسرائیل مخالف سماج فروغ پا رہا ہے۔ ان عوامل کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں عالمی برادری کے لیے اسرائیل سے اپنا رابطہ قائم رکھ پانا مشکل ہو جائے گا۔ کینیڈا جیسے بعض ممالک ہیں جہاں سے اسرائیل کی حمایت ہو رہی ہے، لیکن یہ حمایت اسٹیفن ہارپر تک محدود ہے۔ جہاں ان کی حکومت ختم ہوئی، یہ حمایت بھی ختم ہو جائے گی۔ امریکہ میں جن یہودی لابیوں کی بات کی جاتی ہے، آج وہ ان کی بھی ترجیحات میں اسرائیل کی جگہ نہیں رہ گئی ہے۔ اگر یہ تصور تھا کہ اسرائیل کے لیے اوباما کی حمایت کمزور پڑ رہی ہے، تو وہ دن آ گیا ہے۔ جب دنیا کسی حکومت کو نسلی صفایا کرنے والی حکومت مان لے، تو پھر اس دنیا کے رہنما اس حکومت کے خاتمے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خیالی دنیا کی بات نہیں ہے۔ خیالی دنیا تو وہ ہے جس میں نتنیاہو ہیں اور جہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے پشت پناہی کرتا رہے گا، اور جہاں یہ تصور ہے کہ حماس غزہ کے عوام کی پشت پناہی سے محروم ہو گئی ہے۔ آزادی مارچ اور دھرنے کے بعد فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
پوری قوم کی نظریں 14 اگست کی طرف لگی ہوئی تھیں، اور ہر کوئی یہ سوال کر رہا تھا کہ 14 اگست کو کیا ہوگا۔ 14 اگست سے لے کر آج تک قوم اعصابی تشنج میں مبتلا رہی۔ سیاسی بحران، سیاسی عدم استحکام میں بدلا گیا۔ انتخابی عمل اور منتخب سیاسی نظام سیاسی استحکام کی بنیادی شرط ہے، لیکن پاکستان میں انتخابی عمل اور منتخب حکومتوں کا قیام بھی سیاسی استحکام کی ضمانت نہیں بن سکا ہے۔ اسی طرح سیاسی استحکام قومی سالمیت کی بھی شرط ہے۔ پاکستان کے جاری سیاسی بحران کے تناظر میں وزیر اعظم نے قومی سلامتی کانفرنس طلب کی تھی، جس میں پارلیمان میں نمائندگی رکھنے والی تمام سیاسی جماعتوں کو فوجی قیادت کے ساتھ جمع کیا گیا تھا۔ انہوں نے قومی سلامتی کے موضوع پر ہونے والے سیاسی اور عسکری قیادت کے مشترکہ اجلاس میں قومی سلامتی کے مسائل کے ساتھ ملک میں جاری سیاسی بحران پر بھی اظہار خیال کیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ملک کی داخلی سیاسی بحران بھی قومی سلامتی سے منسلک ہے۔ اس موقع پر انہوں نے خاص طور پر یہ بات کہی تھی کہ چین کے علاوہ کوئی پڑوسی ملک ایسا نہیں جس سے ہمارے تعلقات درست ہوں۔
2014 افغانستان میں امریکی فوجی قبضے اور انخلا کے حوالے سے خصوصی اہمیت رکھتا ہے، اور اس اعتبار سے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام نے تمام قومی مسائل کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی بحران عالمی سیاسی حالات سے منسلک ہے۔ کیا پاکستان کے سیاسی بحران سے بھی امریکہ اور عالمی طاقتیں لا تعلق ہیں؟ ماضی میں این آر او کے ذریعے حکومت سازی امریکی نگرانی میں ہوئی تھی، جبکہ احتجاجی سیاست کی پشت پر بھی شکوک و شبہات موجود ہیں۔ مطالبات دونوں کے غلط نہیں ہیں، لیکن ایک خاص مرحلے پر ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کیوں کر دیا گیا؟ اس کی ذمہ داری حکومت اور احتجاجی تحریک چلانے والے دونوں پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ فوج ڈرائیونگ سیٹ سے تو علیحدہ ہو گئی ہے، لیکن اب بھی اس سے ہی فیصلہ کن طاقت حاصل ہے۔ سیاست دان نہ تدبر کا مظاہرہ کر سکے ہیں اور نہ ہی اپنی دیانت داری ثابت کر سکے ہیں۔
افغانستان میں امریکی فوجی شکست کے تناظر میں یہ امریکی ایجنڈا ہے کہ حکومت پر براہ راست فوج کا کنٹرول ہو جائے۔ اب بھی وہ سیاسی حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ سے الگ الگ بھی ڈیل کر رہا ہے۔ فوج کی براہ راست حکمرانی سے ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ موجودہ بحران سے سیاستدانوں اور موجودہ حکمرانوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ آریت میں ملا ہوا مینڈیٹ سیاسی طاقت کے بجائے کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ اسی تناظر میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والے سیاسی زلزلے کا مرکز کیا ہے۔ مبصرین اس حوالے سے صرف جنرل پرویز مشرف کے خلاف جاری مقدمے کو سیاسی قیادت اور فوج کے درمیان تنازع کا سبب قرار دے رہے ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا بنیادی نہیں ہے، اصل مسئلے کا کہیں ذکر نہیں آ رہا۔ سوال یہ ہے کہ وہ قوتیں جو 2008 کے انتخابات سے قبل اور بعد کھل کر متحرک تھیں، کیا وہ پاکستان کے امور سے لا تعلق ہو چکی ہیں؟ خبردار، ہندوستان کئی ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، گواہ ہندوستان۔
آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت کا بیان، جس میں انہوں نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ ہندوستان ہندو ملک ہے۔ آر ایس ایس سربراہ کا اس طرح کا بیان خطرناک، قابل مذمت اور ہمارے ملک کے سیکولر اقدار کے خلاف ہے۔ ہندوستان ایک کثیر ثقافتی اور کثیر مذہبی ملک ہے۔ آئین ہند میں انڈیا کو بھارت اور یونین آف اسٹیٹ کہا گیا ہے۔ آئین میں کہیں بھی لفظ ہندوستان استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ بھاگوت کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ لفظ ہندو یا ہندوتوا کسی بھی ہندو مذہبی کتاب جیسے ویدا، اوپنشیات، گیتا یا پوران میں شامل نہیں۔ اگر بھارت میں ہندو ثقافت کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو بھارت ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ بی جے پی اور آر ایس ایس گٹھ بندھن کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ ان کے مطابق ہندو کون ہے۔ کیا وہ ہندوستان کے شہری کو ہندو کہہ رہے ہیں، یا وہ ہندو مذہب کے ایک رکن کو ہندو کہہ رہے ہیں؟ ان کے بیان سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ عوام کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
آر ایس ایس کو چاہیے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرے اور اپنی اصلاح کرے کہ یہ ملک ہندوستانیوں کا ہے، نہ کہ ہندوؤں کا۔ ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ اب کیوں ہندوتوا جذبات کو اجاگر کیا جا رہا ہے؟ جبکہ لوگ سبھا انتخابات سے قبل سب خاموش رہے تھے۔ اگرچہ حزب اختلاف کی جماعتوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کو بھاری اکثریت سے کامیابی ملنے میں مودی لہر نے اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن بھاگوت سمجھتے ہیں کہ عوام نے اس ملک میں تبدیلی لائی ہے، جبکہ سنگھ پریوار کے رہنما ہندوتوا اور رام مندر کا ڈھول پیٹنے میں مصروف ہیں۔
دوسری جانب وزیر اعظم نریندر مودی اپنی تقاریر میں ترقی اور مندروں پر بیت الخلاء کی تعمیر کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ جس دن سے مودی حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے اس دن سے آر ایس ایس اور اس سے جڑی تنظیمیں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کی سخت کوشش کر رہی ہیں، جس سے مودی حکومت کا دوہرا رویہ ظاہر ہو رہا ہے، جبکہ مودی فرقہ واریت پر پابندی کی بات کر رہے ہیں۔ نریندر مودی حکومت کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے آر ایس ایس کی فرقہ واریت پر پابندی لگائے۔ کیا امریکہ اب سپر پاور رہے گا؟ اردو ریڈیو تہران۔
عراق اور یوکرین میں سیاسی اور سیکیورٹی بحران میں شدت پیدا ہونے کی وجہ سے صدر باراک اوباما کی خارجہ پالیسی پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ یہ تنقید صرف ریپبلکن پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ امریکی صدر کی اپنی پارٹی کے ارکان بھی ان کی خارجہ پالیسیوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکی سینٹ میں انٹیلیجنس کمیٹی کی سربراہ اور صدر باراک اوباما کی قریبی اتحادی ڈائن فائنسٹائن نے باراک اوباما پر دہشت گرد گروہ داعش کے بارے میں حد سے زیادہ احتیاط برتنے کی وجہ سے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت کو دہشت گرد گروہ داعش کے مقابلے کے لیے فوری طور پر اقدام کرنا چاہیے۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے جان میکین اور لنڈسے گراہم جیسے سینیٹرز نے بھی عراق اور یوکرین میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے سلسلے میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے کوئی اقدام نہ کرنے پر شدید تنقید کی ہے۔ گزشتہ مہینے امریکہ کے نظریہ پردازوں اور ماہرین نے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے کمزور ہونے کی طرف بارہا اشارہ کیا۔ بیسویں صدی کے دوسرے نصف حصے کے ابتدائی اشروں کے مقابلے میں بین الاقوامی بحرانوں کے حل کے سلسلے میں اب امریکہ کی سفارتی توانائیاں کمزور پڑ گئی ہیں۔
20 برس قبل واشنگٹن کی طرف سے اگر ایک مختصر سا اشارہ کیا جاتا تھا تو اس کے اتحادی کوشش کرنے میں لگ جاتے تھے اور وائٹ ہاؤس کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا موقع دیتے تھے، لیکن اب کوئی بھی امریکہ کو بین الاقوامی تبدیلیوں میں حرف آخر نہیں سمجھتا ہے۔ شام میں بشار اسد کی حکومت کو گرانے کے لیے امریکہ اور اس کے عرب اور مغربی اتحادیوں کی طرف سے مسلسل 3 برس سے کی جانے والی کوششوں کے باوجود بشار اسد کی حکومت باقی ہے۔ یوکرین میں روس، امریکہ، یورپ کی طرف دھمکیوں کو خاطر میں لائے بغیر اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے، اور عراق میں بھی دہشت گرد گروہ داعش کی بظاہر امریکہ سے جنگ ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مشرق ایشیا اور لاطینی امریکہ جیسے دنیا کے کئی علاقوں میں واشنگٹن کی ساکھ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے اور اس کے مقابلے میں نئی طاقتیں سامنے آ رہی ہیں۔ حتیٰ اسرائیل بھی 10 برس پہلے کی طرح امریکہ کی باتوں کو نہیں سنتا، اور مقبوضہ فلسطین میں یہودی کالونیوں کی تعمیر روکنے کے سلسلے میں باراک اوباما کی باتوں کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھتا۔
ریپبلکن پارٹی کے افراد سیاسی اور انتخابی میدانوں میں امریکہ کی سفارتی توانائیوں میں کمی کو باراک اوباما کی حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اگر اس موقف کے صحیح ہونے کا احتمال بھی ہو تو امریکہ کی قومی توانائی کی کمزوری امریکہ کو ایسی صورتحال سے دوچار کرنے کے سلسلے میں، جو کبھی دنیا کی دو بڑی طاقتوں میں سے ایک تھا بلکہ خود کو واحد سپر پاور سمجھتا تھا، مؤثر رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں امریکہ اس وقت $17 ٹریلین قرض کی وجہ سے پریشان ہے۔ بہرحال اس وقت امریکہ 20ویں صدی کی طرح طاقتور نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا میں اس کی وہ ساکھ باقی رہی ہے۔ اس طرح بعید نہیں کہ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور کی حیثیت کھو بیٹھے اور ایک ایسے ملک میں تبدیل ہو جائے کہ جس کے پاس ایک طاقتور فوج تو موجود ہے لیکن اسے وہ بین الاقوامی تنازعات کے حل کے سلسلے میں استعمال نہیں کر سکتا۔